ہو وجدان اپنا عہد نبھاؤ، امام تم کو بلاتے ہیں اب نہ دیر لگا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، اما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، علماء افاضل موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، اور ان تمام علماء افاضل کی خدمت میں مجھ جیسا ایک طالب علم صرف اپنی ذمہ داری اور جو ذمہ لگایا گیا اس کی ادائیگی کے عنوان سے یہاں موجود ہے، ورنہ یقیناً یہ حضرات جتنے بھی ہیں بندے سے زیادہ فاضل، بندے سے زیادہ عالم، اور مجھ سے ہر اعتبار سے زیادہ بہتر افراد ہیں۔ صرف جسارت نہیں ہے، صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ذمہ داری لگائی گئی، چند ایک مقامات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، گرچہ شہداء کے مقام کے سامنے ہمارے الفاظ اور ہماری تمام جتنی بھی خوش بیانیاں ہیں ان کی پرواز کوتاہ رہ جاتی ہے۔ مقام شہادت کو درک کرنا، مقام شہادت کو بیان کرنا یقیناً مجھ جیسے نااہل افراد کا کام اور ان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن علماء، افاضل، اساتید، مراجع اعظام، عرفاء، یہ جس طرح سے قرآن و اہل بیت اور ہمارے درمیان واسطہ بنتے ہیں اور ان مقامات کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں کہ جن مقامات کو درک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، اسی طرح سے یہ وسیلہ بنتے ہیں ہمارے اور شہداء کے درمیان، اس لیے کہ یہ تمام علماء، یہ تمام عرفاء خود شہادت کی ایک منزل کو درک کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم جیسے کم ادراک لوگ، کم شعور لوگ درک نہیں کر پا رہے ہوتے۔ مقام شہادت قرآن کریم نے جس طریقے سے بیان فرمایا اور انسانی شعور اور ادراک کو جس طرح سے قرآن نے اس مقام پر چیلنج کیا ہے، شاید ہی کوئی اور مقام ایسا ہو۔ انسانی فہم و شعور اور ادراک میں جو مقام 100% موت کے عنوان سے موجود ہے، قرآن اسی مقام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ دیکھو، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، لفظ قتل ہمارے ذہنوں میں موت کا ایک مترادف ہے، ایک سننم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ موت وہ ہے جو خود آ جاتی ہے، قتل کا باعث کوئی اور ہوا کرتا ہے، ورنہ موت اور قتل میں ہمارے ذہن میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ جس کو ہمارے ذہن نے 100% موت کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، قرآن اسی مقام پر آ کر کہتا ہے خبردار، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، اس کے لیے موت کا لفظ استعمال مت کرنا۔ یہ موت کا لفظ استعمال نہ کرنا مجاز نہیں ہے، کنایا نہیں ہے بلکہ خدا تصریح کر کے فرماتا ہے بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور چونکہ زندہ ہیں لہذا زندہ کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ کیسی حیات ہے؟ ولکن لا تشعرون، ایک ایسی حیات ہے کہ جس کو تمہارا عام شعور اور ادراک حاصل نہیں کر سکتا، درک نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر شہداء کی حیات کو درک کرنا ہے تو اپنے شعور اور ادراک کو ترقی دینی ہوگی، اپنے شعور اور ادراک کو بلند کرو تاکہ تمہیں ان کی حیات سمجھ میں آ سکے۔ تو جن کی حیات کو عام شعور اور ادراک سے نہیں سمجھا جا سکتا، ان ذوات مقدسہ کو مکمل طور پر سمجھنا کس عقل اور کس شعور اور کس ادراک کے بس کی بات ہے؟ یقیناً یہ تمام افراد اس مرحلے میں اس جگہ پر موجود ہیں کہ ان تک رسائی کے لیے، حتیٰ ان کی حیات کو درک کرنے کے لیے ہمیں اپنے شعور کو، اپنے ادراک کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ یہ جس حیات کو گزار رہے ہیں، یہ جس حیات کے ساتھ زندہ اور موجود ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ظہور پیدا نہیں کرتی، ہم اور آپ اس کو درک نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن انسانی عقل اس بات کو سمجھ سکتی ہے اور درک کر سکتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ظاہری مشاہدے میں نہ آنے کے باوجود اپنے وجود کا اثبات کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے دروازے پر اگر دستک ہو تو بغیر اس کے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ باہر کوئی ہے یا نہیں، صرف وہ آواز آپ کو متوجہ کر دیتی ہے کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر انسانی عقل ادلہ کا سہارا لے کر اس بات کو کہ کوئی چیز جو ہمارے ظاہری آبزرویشن میں موجود نہیں ہے، ہمارے ظاہری حواس میں وہ موجود نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اس کے وجود کا اثبات کر رہی ہوتی ہے۔ پس یہ ضروری نہیں ہے کہ شہداء کی حیات کا کوئی مرحلہ ہم ظاہری طور پر ہی درک کریں گے، اس کو ظاہری طور پر آبزرو کریں گے تب ہمیں پتہ لگے گا وہ زندہ ہے، نہیں، بلکہ شہداء کا وہ اثر کہ جو ان کے ظاہری طور پر نہ ہونے کے باوجود بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہداء اپنی حیات میں کون سا اثر ہے کہ جس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، گرچہ ہمارے اور آپ کے لیے وہ ظاہر نہیں ہوتا، اثر ظاہر ہوتا ہے، مؤثر ظاہر نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور پھر انشاءاللہ بات کو، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سارے افاضل، بہت سارے افراد ابھی موجود ہیں اور مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کا زیادہ وقت لیا جائے، میں صرف ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ کوشش میری صرف یہ ہے کہ اس مختصر وقت میں وہ ایک مرحلہ جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھ پایا ہوں آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں۔ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں، عمارت کا استحکام، عمارت کی بلندی اور اس کے اندر جو مقاومت ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ طوفانوں، زلزلوں اور سیلابوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی عمارت تمام زلزلوں، تمام طوفانوں، تمام آندھیوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ نہ صرف کھڑی رہے بلکہ اس کے استحکام میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہو، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اس ظاہری عمارت کو نہ دیکھو بلکہ اس کے نیچے زمین میں دبی ہوئی اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس نے اس عمارت کو اتنا استحکام عطا کیا ہے، گرچہ وہ بنیاد اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہی ہوتی۔ کسی بھی عمارت کی بنیادیں زمین کے اندر اپنے آپ کو دفن کرتی ہیں، لیکن عمارت کی بقا اور استحکام کے ذریعے سے اپنے وجود کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں۔ شہداء کی حیات ایمان کی عمارت میں اسی بنیاد کی مانند ہوتی ہے کہ جہاں شہید اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر کے ایمان کی عمارت کو اتنا استحکام عطا کرتا ہے کہ پھر زلزلوں کے مقابلے میں، طوفان کے مقابلے میں، آندھیوں کے مقابلے میں یہ عمارت اپنی بقا کے ذریعے سے بتا رہی ہوتی ہے کہ میری بنیاد کتنی مستحکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم۔ لہذا جس قدر شہداء کا خون پاکیزہ ہے، جس قدر ان کی قربانی اللہ کے حضور اپنے مراتب پیدا کرتی ہے، ان کی شہادت کا کم ترین اثر جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس چیز کے استحکام اور اس کی مقاومت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے۔ یہ جملات رہبر معظم سید علی خامنائی حفظہ اللہ اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر شہداء سے ارتباط پیدا کرنا ہے، اگر شہداء کی شہادت کے مرتبے کو اور مقام کو سمجھنا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھو کہ انہوں نے ایمان کی عمارت کو کتنا استحکام عطا کیا ہے۔ طول تاریخ میں کبھی ہم اگر متوجہ ہو کر دیکھیں کہ جس طریقے سے ایمان کے اس درخت کو جس کو اہل بیت اطہار نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے سے جب اس کو لگایا گیا اور اس درخت کو جس طریقے سے اہل بیت اطہار نے سب سے پہلے مرحلے میں ایمان کے درخت کو شہادت کا لہو دینے والی پہلی ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنے وجود کو اس شجرہ ولایت کے استحکام کے لیے قربان کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں لگاتار جس ایمان کے شجرے کی جڑوں میں اہل بیت اطہار کا پاکیزہ خون موجود ہو، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اس شجرے کو اکھاڑ سکے۔ جس چراغ کی لو کو جلانے میں سید الشہداء اور ائمہ اطہار کا خون شامل ہو، کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اس چراغ کی لو کو کبھی بجھا سکے۔ یہ وہ تمام الفاظ ہیں کہ جن کو قرآن کی آیات نے اپنے خاص انداز سے بیان کر کے مومنین کو پہنچایا ہے کہ یہ پھوکوں سے بجھا دیا جانے والا چراغ نہیں ہے، جس چراغ کو روشن خدا نے اس طریقے سے کیا ہو کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ اسے بجھا سکے۔ پروردگار عالم اسی وجہ سے انہی تمام افراد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک وعدہ ہے جو اس نے مومنین کو دیا ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ میں آیت کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان ایمان کو ایک وعدہ دیا ہے۔ وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، کیا وعدہ دیا ہے؟ لیستخلفنہم، حتماً پروردگار ان کو زمین میں جانشین قرار دے گا۔ اس خلافت کے مقام پر، اس جانشینی کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کم استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو جانشین مقرر کیا، زمین میں خلافت دی، حکومت دی، لیکن اگلے مرحلے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے ایک وعدہ اور کیا ہے، وہ کیا؟ لیمکننا، ہم ان کے لیے اس دین کو کہ اللہ، وہ دین کے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اس دین کو اس زمین کے اوپر قائم کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پچھلوں کو استخلاف کا وعدہ دیا اللہ نے، جانشین کا وعدہ دیا اللہ نے، لیکن یہ وعدہ نہیں دیا تھا کہ جس دین سے ہم راضی ہیں اس دین کو بھی اس دین زمین کے اوپر تمکن ادا کریں گے۔ کیوں؟ ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کی تمام امتوں کو اللہ نے دین دیا تھا، لیکن وہ دین نہیں دیا تھا جس سے اللہ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان فرمایا۔ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دین مبین اسلام کو یہ افتخار حاصل ہے کہ پروردگار نے نہ صرف دین کو حضرت کی ولایت کے ذریعے سے مکمل کیا، بلکہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ افتخار اسلام کا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین قرار دیا جس سے پروردگار راضی ہے۔ اب اس آیت کو جب ہم اس آیت کے ساتھ مقابل میں لے کر آتے ہیں اور معنی کرتے ہیں، وہ دین اسلام ہے کہ جس سے پروردگار راضی ہے اور وعدہ کیا ہے پروردگار نے ایمان والوں سے اس بات کا کہ وہ نہ صرف ان کو زمین پر اپنا جانشین بنائے گا، بلکہ اس دین کو بھی اس زمین پر متمکن کرے گا، قائم کرے گا جس دین سے پروردگار راضی ہے۔ بس یہ وعدہ ہے پروردگار کا، اور جب پروردگار کا وعدہ ہے تو اس پروردگار کے وعدے کو دوسری جانب سے ادا کرنے والے، اس عہد کو ادا کرنے والے، ارشاد فرمایا من المؤمنین الرجال، مؤمنین کے اندر کچھ مرد ایسے پائے جاتے ہیں، صدقوا ما عاہدوا علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے اس وعدے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ رجال، یہ مرد جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کے دکھاتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں، منہم من قضا نحبہ، وہ جن کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہیں من ینتظر، کہ جو ابھی اپنی باری کے، اپنے اس مقام پر پہنچنے کے اور اس وعدے کی ادائیگی کے منتظر ہوتے ہیں۔ تمام مقامات پر، جہاں کہیں پر بھی آپ شہادت کا مطالعہ کریں گے، آپ کو یہ دو جہتیں نظر آئیں گی۔ لہذا سورہ مبارک آل عمران میں جب پروردگار ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کے لیے موت کا گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک مقام کو اور بیان کرتی ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، صرف یہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے رس پاتے ہیں بلکہ اس فضل کے ذریعے سے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے عالم فرحت میں ہیں، بہت خوشگوار حالت میں ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے بعد یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کن لوگوں کو، الذین، جو ان کے پیچھے موجود ہیں، لم یلحقوا بهم، ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، لیکن مقام کیا ہے، من خلفهم، ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ آیات کو ایک مرتبہ سامنے رکھیے، آیات اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے، کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے، آپ کو خود بخود اپنا معنی دیتی ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو قتل ہو کر من قضا نحبہ کی منزل پر پہنچتے ہیں، ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں، وہ لوگ جب انہیں سے ملحق نہیں ہوئے لیکن من خلفہم، ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کون ہیں، من ینتظر ہیں۔ بس شہادت ہر جگہ پر اپنے دو رخ لیے ہوئے ہے، جس کو ڈاکٹر شریعتی نے ایک جگہ پر اس انداز سے بیان کیا کہ شہادت ہر جگہ دو طرح کے اپنے رخ لیے ہوئے ہوتی ہے، ایک اس کا رخ خون کا رخ ہے اور ایک رخ اس کا پیغام کا رخ ہے۔ خون کا رخ وہ ہے جسے حسین ابن علی اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا میں انتخاب کیا، اور شہادت کا دوسرا رخ وہ ہے جو پیغام کا رخ ہے جسے سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے انتخاب کر کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں جاری کیا۔ جب تک اس شہادت کے یہ دونوں پہلو آپس میں مندمج نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تب تک شہادت اپنا حقیقی معنی میں اثر ظاہر نہیں کرتی۔ جو چلے گئے ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، پیغام کا رخ وہ ہر اس پر چھوڑ گئے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ کون ہے کہ جو شہادت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو شہدا کے بالکل پیچھے کھڑا ہے، کہاں کھڑے ہوں کہ ہمیں یہ بشارت ملے، کہاں کھڑے ہوں، کیا انجام کریں، کون سا کام انجام دے کہ یہ بشارت میرے اور آپ کے لیے بھی ہو جائے، جو شہدا دے رہے ہوتے ہیں وہ مقام وہ ہے کہ جہاں شہید نے اپنی حیات میں آخری قدم رکھا ہوتا ہے، اس قدم پہ قدم رکھ کے اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جو اس نے دیا تھا، آپ وہ پیغام جاری کرنا شروع کریں گے، شہید آپ کو بشارت دینا شروع کر دے گا۔ خود بخود رابطہ ہوتا ہے، خود بخود وہ ارتباط پیدا ہوتا ہے جو ہمارا شہدا سے پیدا ہونا چاہیے۔ تمام وہ شہدا جنہوں نے راہ ولایت کے لیے اپنے خون کی قربانیاں دی، آج ہم یادگار منا رہے ہیں ان شہدا کی، کہ جنہوں نے اس مادیت کے دور میں، کہ جہاں پر طاغوتی طاقتیں انسانی ذہن کو افیون زدہ بنا کر مفلوج کر رہی ہیں اور اس حالت میں لے کر جا رہی ہیں کہ جہاں صرف اور صرف نا امیدی کے سائے پڑے ہوئے ہیں، اس نا امیدی کے سایوں اور اس کی تاریکی کے اندر جو واحد روشنی کی کرن بنتی ہے وہ انہی شہداء کا خون اور ان کی قربانیاں ہیں۔ جہاں پروردگار نے یہ وعدہ کیا سورہ مبارکہ نور میں کہ ہم تمہیں استخلاف جانشینی دیں گے، تمہارے دین کو ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم کیا کریں گے، تمہارے دین کو قائم کریں گے، اس دین کو جس سے ہم راضی ہوئے، وہیں پر پروردگار پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لا تحسبن، ہرگز گمان مت کرنا، کس چیز کا؟ الذین کفروا معجزین فی الارض، ان کے بارے میں ہرگز گمان مت کرنا کہ یہ کسی بھی طرح سے ایمان والوں کو عاجز کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے ان پر غلبہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قابل ہی نہیں بنایا کہ یہ ایمان والوں کو کبھی عاجز کر سکیں، کبھی ان پر غالب ہو سکیں۔ بس یاد رکھیے گا، شہداء کا ایک اہم ترین پیغام اپنے پیچھے والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم جس راہ پر جا رہے ہیں وہ کامیابی کی راہ ہے۔ شہداء کے خون کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چراغ کو لو دیتے رہتے ہیں، اس چراغ کی لو کو مضبوط کرتے رہتے ہیں جو زمین پر امید پھیلا رہی ہے۔ تمام شہداء کی یاد تمام قلوب کے اندر امید کی اس کرن کو جگاتی ہے جو مایوسی کے سائے کو ختم کر دیتی ہے۔ لہذا میں اس جملے کے ساتھ جو رہبر معظم نے ہم سب کو عطا کیا ہے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ رہبر معظم فرماتے ہیں، آج کے دور میں جو کوئی بھی مایوسی پھیلا رہا ہے، مایوس اور نا امید کر رہا ہے لوگوں کو، وہ باطل کا ساتھی ہے، وہ استکبار کا ساتھی ہے۔ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے عزیزان من، یہ رہبر کی عالمی بصیرت کا عکاس ہے۔ اس وقت اگر ہم سمجھنا چاہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ رہبر معظم جیسی شخصیت کتنے زمانوں سے اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر سوشل میڈیا کے میدان میں جہاد کا حکم دے رہی ہے۔ جتنی شدت سے رہبر نے سوشل میڈیا کے اس میدان کو درک کیا اور جتنی شدت سے آپ نے اس میں کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میرا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے جو سوشل میڈیا کی رنگینیوں میں غرق پڑے ہوئے ہیں، جو بے ہوش ہیں، جو مدہوش ہیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے اپنے ان نوجوانوں سے بات کرنی ہے کہ جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، جو رہبر کے اشارے پر جان دینے کے لیے قربان ہیں، ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جن کے دلوں میں آج قاسم سلیمانی کی شہادت کی کسک موجود ہے، جن کے دلوں میں قاسم سلیمانی کے جنازے پر رہبر کے بہنے ہوئے والے آنسوؤں کی چبھن موجود ہے، ان جوانوں سے مخاطب ہوں۔ کہاں ہو تم؟ میدان پیغام آج شہادت کا سوشل میڈیا ہے، جنگ آج ساری سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے شیطانی قوتوں نے ایک بے پردگی بے حیائی کا بازار گرم کرنے والوں کو، جن کے حمایت میں چند اوباش زمین پر راستے میں آتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پیش کیا اور یہ کوشش کی کہ انقلاب اسلامی جس کی رگوں میں، جس کی جڑوں میں، جس کی بنیادوں میں اس قدر پاکیزہ لہو موجود ہے، اس کی دیوار کو ہلا سکے۔ لیکن یہ بھول گئے کہ یہ وہ چراغ ہے جس کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد، اچھا الفراج آمین۔ لیکن عزیزان من، میرا سوال صرف آپ لوگوں سے، نوجوانوں سے، انقلابی جو اپنے آپ کو فرزندان ولایت اور فرزندان شہادت کہتے ہیں، آپ کے کاندھوں پر ان تمام شہداء کے خون کا قرض موجود ہے، میدان موجود ہے، جہاد کے لیے اترو۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں بس ایک جملے میں بات کر کے ختم کروں گا۔ صرف سوشل میڈیا پر ایک کیفیت کو ایجاد کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر اس مایوسی کو پیدا کیا جائے اور اس نا امیدی کو پیدا کیا جائے کہ اب جو انقلاب اسلامی کی شکل میں، مجاہدین اسلامی کی شکل میں، حزب اللہ انصار اللہ کی شکل میں، حشد شعبی کی شکل میں، ایک شجرہ اسلام، شجرہ انقلاب جو اپنی تمام تر طاقت اور توانائی کے ساتھ موجود ہے، کوئی نہیں ہلا سکتا۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نہیں ہلا سکتے، انہیں اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اب ان کے اندر اتنا دمخم نہیں رہا ہے کہ فرزندان خیبر کو مرحبی وار سے گرا سکے۔ جانتے ہیں وہ کہ ہم کس کے فرزند ہیں، وہ کس کے فرزند ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ نہیں ہل سکتا۔ واحد میدان ان کے لیے جھوٹ کا وہ میدان ہے جس کو سوشل میڈیا کے نام پر پھیلایا گیا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر وار سوشل میڈیا پر کیا جائے گا تو جواب کہاں دیا جائے گا؟ کہاں دیا جانا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ دینا چاہیے۔ کون دے گا؟ اب اگر یہ بھی مجھ جیسے مولویوں نے کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ کام بھی مولویوں کا ہے تو پھر آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کو کمپیوٹر سائنس سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ کا میدان کون سا ہے؟ پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم جو آج تک 313 امام کے صحابی اماموں کے نیچے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہماری جماعت سے ایک جائے گا جو ہماری نمائندگی کرے گا۔ اپنی جماعت کی فکر کرو، تمہارے درمیان سے ایک نکلنا چاہیے جو جا کر تمہاری نمائندگی کر کے بتا سکے کہ مولا میں اور میرے ساتھیوں نے آپ کے لیے یہ کام انجام دیا۔ ہماری فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ لہذا صرف اتنی سی بات بتاؤں گا، ہر شعبے کو علماء کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے ان چار انگلیوں کو دیکھا کریں جو آپ کی طرف جاتی ہے۔ ہر چیز کا کام علماء کے ذمہ نہیں ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پیغمبر کے بعد وما علینا الا البلاغ المبین ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر سارے کام ہم نے کرنے ہوں تو پھر آپ چھٹی کریں، پھر ہمیں کرنے دیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کرنی ہے۔ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان من کہ جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے چند ایک امامے والے ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں، باقی آپ کے نمائندے بننے چاہیے، ہم ان سے منسلک ہیں، آپ نے اپنے ساتھیوں سے منسلک ہونا ہے۔ کہاں ہیں اعتزاز احسن کے پیچھے کھڑے ہونے والے نوجوان؟ کہاں ہیں سبط جعفر شہید کے پیچھے کھڑے ہونے والے نوجوان؟ کہاں ہیں محمد علی نقوی کے پیچھے کھڑے ہونے والے نوجوان؟ کہاں ہیں قاسم سلیمانی کے پیچھے کھڑے ہونے والے؟ معذرت کے ساتھ میرے جملے سنگین ہیں، لیکن شہدا کا پیغام ہے پہنچانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ رزق شہادت حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو شہدا سے مرتبط کر کے اس ایمان کی عمارت کو بہترین استحکام عطا کر سکیں۔ بار الہ ہماری کوئی زحمت، ہماری کوئی کوشش تیری بارگاہ میں اگر قابل قبول ہوئی ہو، اور اس جمع میں کہ جو شہدا کی یاد میں جمع ہوا ہے، اس کی کرامت، اس کی شرافت جو تیری بارگاہ میں ہے، اس کے وسیلے سے اگر کوئی ایک دعا تو ہماری قبول کرنا چاہتا ہے، بارے الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بالخصوص رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ وہ تمام قوتیں، وہ تمام مراحل استقامت اور مقاومت جو باطل کے مقام پر مقابلے پر کھڑے ہیں، بارے الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، ہم سب کو امام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔